نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله ایک پارا دو رکو تلاوت کیے گئے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سورہ مومن کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا علم والا گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب کرنے والا بڑے انعام والا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف پھرنا ہے ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کو سورہ مومن کی ان ابتدائی تین آیات کی تلاوت آیت الکرسی کے ساتھ کر لے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی آفات و بلیات سے اس کی حفاظت فرمائے گا اور جو شام کو تلاوت کر لے تو صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور اس کے گرد ہے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ان کے پاکی بولتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تیری رحمت و علم میں ہر چیز سمائی بھی ہے تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کو جو نیک ہو ان کے باپ دادا بیویوں اور اولاد میں بے شک تو ہی عزت اور حکمت والا ہے اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طریقے سے وہ جہنم کے اندر بے بس ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں آہ گزاری کریں گے، واپس آنے کے لیے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، چلائیں گے، لیکن ان کے بعد کوئی نہیں سوچ جائے گی اور وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، کیا انہوں نے سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان سے اگلوں کا، کہ جو قوت اور زمین میں اور جو قوت میں ان سے زائد تھے اور زمین میں جو وہ نشان چھوڑ گئے تو اس سے یہ عبرت حاصل کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں پر پکڑا اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حامان، قارون اور فرعون کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے چوتھے رکوع اور پانچویں رکوع میں فرعون کے دربار کے ایک مومن کا ذکر ہے جو اہل فرعون میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لا چکے تھے اور اپنے ایمان کو وہ چھپاتا تھا، تو وہ فرعون سے کہنے لگا کیا تم ایک ایسے شخص کو مارنے کی کوشش کرتے ہو کہ جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور حالانکہ وہ تمہارے پاس روشن نشانیاں لا چکا، اگر بالفرض وہ غلط کہتا ہے تو ان کے غلط گوئی کا وبال اسی پر، اور اگر سچ کہتا ہے تو جس کا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے ضرور وہ تمہیں پہنچ کر رہے گا، اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہوں۔ پھر اس نے اپنے قوم کو نصیحت کی کہ اے میری قوم، آج بادشاہی تمہاری ہے، اس زمین میں تم غلبہ رکھتے ہو، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں سمجھتا ہوں اور میری سمجھ اور جو میری سمجھ ہے، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بلائی کی راہ ہے۔ تو وہ ایمان والا فرمانے لگے کہ میری قوم، مجھے تم پر اگلے گروہوں کے عذاب کا سا ڈر ہے، جیسے قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد والوں پر جو نافرمان تھے ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور میری قوم، میں تم پر اس دن سے تمہیں ڈراتا ہوں جس دن پکار مچے گی، یعنی قیامت کے دن، جس میں سب چیخو پکار رہے ہوں گے، اور جس دن پیٹ دے کر بھاگو گے اللہ سے، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ جو سدھرنے والی نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے اپنے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا کہ اے میری قوم، تم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بلائی کی راہ بتاتا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے، اور بے شک پچھلا گھر ہمیشہ رہنے کا ہے، جس نے کوئی برائی کی تو اسے اس برائی کا بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا جتنے اس نے برائی کی، اور جس نے عمل صالح کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا، جہاں بے حساب و کتاب رزق انہیں عطا فرمائے گا۔ پھر جب اس کے قوم ان کی بات نہیں مانی اور الٹا وہ ان کو بت پرستی کی طرف بلانے لگی، تو اس مومن نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہیں کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو؟ مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور ایسوں کو اللہ کا شریک ٹھہراؤں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں اس عزت والے، بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں؟ آپ یہ ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو، اسے بلانا کہیں کام کا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہمارا پھرنا اللہ کی بارگاہ کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہے۔ تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں تم اسے یاد کرو گے، کہ جب قوم نے ان کی تبلیغ کو نہیں مانا اور الٹا ان کو سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں کہا ہے تم اس کو یاد کرو گے بروز قیامت، اور پھر اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کہہ کر وہ پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ فرمایا، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ اب فرعون نے اس کے پیچھے اپنے لشکر کو بھیجا قتل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مومن کی حفاظت درندوں سے فرمائی، کہ درندے جو ہے وہ اس کی حفاظت پر معمور ہو گئے۔ جو فوجی بھیجے تھے ان میں سے اکثر کو قتل کر ڈالا ان درندوں نے، اور جو بچے کچھے فرعون کے پاس واپس آئے۔ تو فرعون نے اس خوف سے کہ یہ راز فاش ہو جائے گا تو قوم مزید سرکشی کرے گی، ان بچوں کو اس نے قتل کر دیا، سلی لٹکا دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی حفاظت فرمائی۔ اللہ فرماتے، فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو، تو اللہ نے اسے بچایا ان کے مکر کی برائیوں سے۔ اور پھر اہل فرعون کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے عذاب نے انہیں آ گھیرا، صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ جب وہ آگ میں باہم جگڑ رہے ہوں گے، کمزور طاقتوروں سے کہیں گے، ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے کہ تمہارے اتباع کرتے تھے، آج اس آگ سے تم ہمیں کوئی بچا سکتے ہو؟ تو جو تکبر کرنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم سب آگ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما چکا، یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں، جیسے تم آگ میں ویسے ہم آگ میں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر یہ جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایک دن کے لیے صرف عذاب کو ہلکا کر دے۔ تو وہ ارشاد فرمائیں گے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسولوں نے اللہ کی نشانیاں نہیں بتلائی؟ تو یہ جواب میں کہیں، کیوں نہیں؟ اس پر وہ ارشاد فرمائیں گے کہ تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو، یعنی تمہارے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے اس لیے کہ تم مشرک ہو اور تم نے جب اللہ کے رسولوں کا کہنا نہ مانا تو اب ہم تمہارے لیے کیا دعا کریں، تم خود اپنے لیے چلاتے رہو دعا کرتے رہو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری دعا کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم گمراہ ہو چکے ہو اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات کو تم نے جھٹلا دیا ہے، اب تمہاری دعا کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ چھٹے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کا ذکر فرمایا، جس میں بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قوم کا ذکر فرمایا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش آدمیوں کے پیدائش سے بہت بڑی ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور اکیارہ برابر نہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، قلیلا ما تذکرون، کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ الفاظ پر غور کرے، قرآن فرما رہا ہے کہ اندھا اور اکیارہ برابر نہیں ہے، ایمان والا اور بدکار برابر نہیں ہے۔ تو جب اندھا اور اکیارہ برابر نہیں، ایمان والا اور گناہگار برابر نہیں، تو پھر نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خالقیت کے مختلف دلائل کو ذکر فرمایا، جس میں رات دن کے پیدائش سے استدلال فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کی پیدائش اور اس کے ساتھ انسان کی صورت و بنانے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہی تمہارا خالق ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کے پٹک سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تمہیں ایک مقرر وعدے تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو کہ وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور جب کوئی حکم کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، پس وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے آٹھویں رکوع میں جہنمیوں کا ذکر فرمایا، جب ان کو جہنم کے اندر بھیڑیا پہنا دی جائے گی اور زنجیروں کے ساتھ وہ باندھ دیے جائیں گے، ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا جس کو تم خدا کے شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہے؟ تو وہ سب جو ہے اس وقت عاجز ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ کے وہ جس کو تم اللہ کے مقابل بناتے تھے وہ کہاں ہے؟ تو کہیں گے کہ وہ گم گئے ہم سے، بلکہ ہم پہلے کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے۔ یعنی عذاب کی شدت سے ان کا یہ عالم ہو جائے گا کہ یہ بھول جائیں گے، اور یہ کہیں گے بلکہ انکار کر دیں گے سرے سے کہ ہم نے تو کسی اور کو پوجا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام اعمال سب جو ہے وہ ان کو دکھا دیا جاتا ہے، ان کو ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اعضا بھی ان پر گواہی دیتے ہیں۔ نویں رکوع اور آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل کو ذکر فرما کر اپنے خالقیت کا اعلان فرمایا، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ عذاب کو دیکھے اور اس وقت اگر ایمان لائے تو اس وقت کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا یہی اللہ کی دستور رہا ہے اس سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے، اور کافر جو ہے وہ گاٹے میں ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ، جس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے فضیلت کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مشرکین کو دعوت دیتے تھے ان کا جو رویہ تھا، اس رویے کا ذکر اللہ جل و جل کریم نے اس رکوع کے اندر فرمایا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، ان تمام کو چھ دنوں کے اندر بنایا۔ فرمایا کہ دو دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، اور پھر دو دن کے اندر جو کچھ زمین کے اندر ہے، جانور وغیرہ، درخت، پودے، پہاڑ وغیرہ، یہ سب دو دن میں، فرمایا ٹوٹل چار دن ہو گئے۔ پھر آسمان کا قصد فرمایا تو آسمان دعا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا کہ حاضر ہو جاؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے، تو دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک سات آسمان بنائے دو دن میں، فرمایا یہ ٹوٹل چھ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ جل وعلا کریم چھ دنوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ایک کن فرماتا تو یہ سب کچھ وجود میں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اپنے بندوں کے تربیت کے لیے کہ ہر کام کو اطمینان اور سکون کے ساتھ کیا جائے، جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھ دن میں اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اس کے علاوہ دیگر بھی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ جل وعلا کریم نے ان سورت کے نزول کے متعلق ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جس وقت قریش نے یہ تجویز کیا کہ ایک ایسا شخص تلاش کیا جائے جو شعر کہنے میں اور کہانت میں ماہر ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو مناظرے کے لیے بھیجا جائے اور ان سے بات کرے۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا، حضور کے بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا کہ آپ بہتر ہے یا ہاشم آپ سے بہتر، یا عبد المطلب بہتر ہے یا عبداللہ، آپ کیوں ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں؟ حکومت کا شوق ہو تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لے، آپ کی پریرے اڑائے، عورتوں کا شوق ہو تو قریش کی جن لڑکیوں میں سے آپ پسند کرے ہم اس کی شادی آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں، مال کی خواہش ہو تو اتنا جمع کر دے جو آپ کے نسلوں سے بچے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تمام گفتگو خاموشی کے ساتھ سنی۔ پھر جب عتبہ اپنے تقریر ختم کر کے خاموش ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی، اور یہ تقریباً ڈیڑھ رکوع تلاوت فرمانے کے بعد جب اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر تم اعراض کرو تو تم فرما دو کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک جیسے کڑک عاد اور ثمود پر آئی تھی۔ جیسے حضور نے یہ اس آیت کی تلاوت کی تو فوراً عتبہ نے اپنے ہاتھ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دہن مبارک پر رکھ دیا اور حضور سے عرض کرنے لگے کہ آپ کو آپ کی قرابت کا واسطہ، میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم پر عذاب مت لائیے، خاموش ہو جائیے، اور ڈر کے مارے وہ بھاگ گیا۔ اور جب قریش اس کے مکان پر پہنچے تو اس نے تمام واقعہ بیان کیا، کہنے لگا خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نہ وہ شعر ہے نہ سحر ہے نہ کہانت ہے، ان چیزوں کو خوب جانتا ہوں میں، میں نے ان کا کلام سنا، جب انہوں نے یہ آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا پڑھی تو میں نے ان کے دہان مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور انہیں قسم دی کہ بس کرے، اور تم جانتے ہی ہو کہ جو کچھ وہ فرما دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، ان کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہونے لگے۔ تو یہ جو ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں ذکر فرمایا، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان پر بھی ایسا عذاب آ جائے گا جیسے قوم عاد اور ثمود پر عذاب آ چکا۔ اس سورہ مبارکہ کی تیسری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اس دن ہم منہ پر مہر لگا دیں گے تو انسان کے کھالے اور انسان کی جو جسم کے اعضاء ہے وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، انسان اس سے کہے گا کہ تو میرا جسم ہے، تو میرے خلاف گواہی دیتا ہے، تو وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں گویائی دی، جس نے سارے مخلوق کو گویائی دی، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں، یہ جو ہمارے اعضاء ہے یہی ہمارے خلاف ہمارے اعمال اور ہمارے کردار اور افعال کی گواہی دیں گے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے یہ اپنے لوگوں کو مشورہ دیا جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو شور مچایا کرو تاکہ جو ہے قرآن کی تلاوت کے اندر خلل ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر اس کا بھی ذکر فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں جب ان کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں بشارت دیتے ہیں اور ان سے کہتے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں تمہارے ساتھ ہیں، جنت میں تمہارے لیے وہ ہے جس کا تمہارا جی چاہے اور جو تم مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مہمان نوازی کی جائے گی۔ پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کی تاکید فرمائی، فرمایا اس سے زیادہ کس کے بات اچھے جو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور نیکی بدی برابر نہ ہو جائے گی، اے سننے والے برائی کو بلائی سے ٹال دے جب بھی کہ وہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گہرا دوست۔ یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا، اور دوست بھی ایسا کہ جو گہرا دوست ہو جو ہر وقت کام آتا ہو۔ یہ اس وقت ہوگا کہ ہم اخلاق حسنہ کو اپنائے، حضور کی سیرت کو اپنائے، تو ضرور ایسا ہوگا کہ ہمارے دشمن ہمارے دوست بن جائیں گے۔ جس کی عمل تفسیر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے کہ وہ لوگ جو حضور کی جانے دشمن تھے حضور نے اپنے اخلاق حسنہ سے ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ سب حضور کے نام پر اپنے سر قربان کرنے لگ گئے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ شعراء کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے دلائل قرآن کے حقانیت کا تذکرہ فرمایا، دوسری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ زمین اور آسمان کی کنجیاں ہے، وہ جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرما دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے اس کا رزق تنگ فرما دیتا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا کے کھیتی چاہے ہم اس کو دنیا کی زندگی میں سے عطا کر دیں گے، اور جو آخرت کو چاہتا ہو ہم اسے آخرت میں سے عطا کر دیں گے، لیکن دنیا والے کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ پھر حضور کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں اس میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، صرف اتنا کہ تم میرے قرابت کے ساتھ محبت رکھو۔ چوتھے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو یہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے، اور بہت سے تو گناہ ایسے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا تم زمین میں نکل کر اللہ کے قابو سے بھاگ نہیں سکتے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ کی ملکیت زمین اور آسمان ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے بانس کر دیتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم اور قدرت والا ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ کے اس کلام پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جن کے اولاد نہیں ہوتی یا صرف لڑکیاں ہوتی ہے ہمارے ہاں معاشرے میں اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس میں اس خاتون بیچاری کا کیا قصور یا اس والد کا کیا قصور؟ کون نہیں چاہتا کہ میری اولاد ہو؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد نہیں دے رہا تو ہم کیوں اس پر تان کرے؟ درحقیقت ہم تان اس پر نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے کام میں ہم مداخلت کر رہے ہیں۔ تو اہل ایمان کو چاہیے بالخصوص جن کی اولاد نہ ہو ان کے لیے دعائیں کیا کرے، ان کے حوصلہ افزائی کیا کرے، اور وہ خواتین جو ہماری محبت اور ہماری الفت کی مستحق ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی، وہ پہلی سے بیچاری جو ہے ذہنی مریض ہوتی ہے، پھر ان کے تان و تشنیع کا نشانہ جب بنایا جاتا ہے تو ان کا جینا جو ہے حرام کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ تو ہمیں اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے تاکہ ان کو اپنی اولاد کی اس کمی کا احساس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں، اللہ تعالیٰ میں قرآن کے اور اسلام کے سنہرے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین میں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، قرآن کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، بروز محشر ہمارے لیے شفیع بنا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد والی و اصحاب اجمعین برحمتک.